یاد دہانی، کسی قسم کی تصویر کشی کسی کیمرے سے ہو، چاہے کیمرے کے باپ سے ہو، اجازت نہیں ہے. الگ الگ کر کے سمجھا کر کہہ رہا ہوں، ورنہ نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا. نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا. نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا. نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا. آنکھوں سے برسائے جا، آنکھوں سے برسائے جا. دل میں آگ لگائے جا، دل میں آگ لگائے جا. آنکھوں سے برسائے جا، دل میں آگ لگائے جا. آنکھوں سے برسائے جا، دل میں آگ لگائے جا. کیسی برسات ہے، کیسا پانی ہے، ادھر تو آگ بجھ جاتی ہے، ادھر اور بھڑک جاتی ہے. آنکھوں سے برسائے جا، دل میں آگ لگائے جا. آنکھوں سے برسائے جا، آنکھوں سے برسائے جا. دل میں آگ لگائے جا، دل میں آگ لگائے جا. نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا. دنیا دے کر اقبالے، دنیا دے کر اقبالے. کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا. دنیا دے کر اقبالے، دنیا دے کر اقبالے. کھوئے جا اور پائے جا. دنیا دے کر اقبالے، دنیا دے کر اقبالے. کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا. نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا. دنیا دے کر اقبالے، دنیا دے کر اقبالے. کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا. رہ کر بت کے دید سے دور، رہ کر بت کے دید سے دور. داد خدا سے پائے جا، رہ کر بت کے دید سے دور. داد خدا سے پائے جا، رہ کر بت کے دید سے دور. اتنا دور، یہ تو سانس ٹوٹ گیا میرا، ورنہ اور دور پہنچا دیتا ہے اس کو. یعنی جتنا دور ہو سکے. رہ کر بت کے دود، رہ کر بت کے دید سے دور. داد خدا سے پائے جا، داد خدا سے پائے جا. گانے کا ہے شوق اگر، گانے کا ہے شوق اگر. گن اللہ کے گائے جا، گانے کا ہے شوق اگر. گن اللہ کے گائے جا، گانے کا. اتنا شوق ہوتا ہے کہ بے سورا آدمی ہے، بے سورا مرد ہے، یہ بے سوری عورت ہے، لیکن آٹا گونتے ہوئے بھی ہوں ہوں کرتی ہے. مرد اگر استری کر رہا ہے تو وہ بھی ہوں. گانے کا ہے شوق اگر، گانے کا ہے شوق اگر. گن اللہ کے گائے جا، گانے کا ہے شوق اگر گانے کا ہے شوق اگر گن اللہ کے گائے جا گن اللہ کے گائے جا درد کو اس سے نسبت ہے درد کو اس سے نسبت ہے زخم کو تو سہلائے جا درد کو اس سے نسبت ہے زخم کو تو سہلائے جا زخم کو تو سہلائے جا فیض اٹھا کر گلشن سے فیض اٹھا کر گلشن سے صحرا کو مہکائے جا صحرا کو مہکائے جا فیض اٹھا کر گلشن سے صحرا کو مہکائے جا فیض اٹھا کر گلشن سے فیض اٹھا کر گلشن سے صحرا کو مہکائے جا صحرا کو مہکائے جا نثر میں جو سمجھا نہ سکا نثر میں جو سمجھا نہ سکا نظموں میں سمجھائے جا نثر میں جو سمجھا نہ سکا نظموں میں سمجھائے جا تائب آنکھیں کر ٹھنڈی تائب آنکھیں کر ٹھنڈی مجلس کو گرمائے جا مجلس کو گرمائے جا تائب آنکھیں کر ٹھنڈی تائب آنکھیں کر ٹھنڈی مجلس کو گرمائے جا مجلس کو گرمائے جا دنیا دے کر اقبالے کھوئے جا اور پائے جا کھوئے جا اور پائے جا گانے کا ہے شوق اگر گن اللہ کے گائے جا آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں مدح شیخ کے اشعار ہیں شیخ کیا کیا کرتے ہیں دیکھیے کہ آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو شاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو اشاق بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو اشاق بنا دیتے ہیں راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو اشاق بنا دیتے ہیں آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں وہ جنہیں اہل ہوس کہتی تھی دنیا کل تک وہ جنہیں اہل ہوس کہتی تھی دنیا کل تک اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں دیکھ لیں اہل نظر برق نگاہی ان کی دیکھ لیں اور اہل نظر اور برق نگاہی
دیکھ لیں اہل نظر برق نگاہی ان کی عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں دیکھ لیں اہل نظر برق نگاہی ان کی اہل عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں دیکھ لیں اہل نظر برق نگاہی ان کی عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک طائر صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک طائر پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک طائر پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں مت کرے تحقیر کوئی میر کی
یہ مصرع آپ نے سنا ہوگا حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ وسلم
مت کرے تحقیر کوئی میر کی مت کرے تحقیر کوئی میر کی یہ نصیحت ہے ہمارے پیر کی یہ نصیحت ہے ہمارے پیر کی مت کرے تحقیر کوئی میر کی یہ نصیحت ہے ہمارے پیر کی ایسا رانجھا جس نے عشق شیخ میں ایسا رانجھا جس نے عشق شیخ میں کی تمنا تک نہ دل میں ہیر کی تمنا تک نہ دل میں ہیر کی ایسا راجہ جس نے عشق شیخ میں کی تمنا تک نہ دل میں ہیر کی مت کرے تحقیر کوئی میر کی یہ نصیحت ہے ہمارے پیر کی شیخ کو ترجیح دی ہر شوخ پر شیخ کو ترجیح دی ہر شوخ پر واہری قسمت تیری تدبیر کی واہری قسمت تیری تدبیر کی واہری قسمت تیری تدبیر کی مت کرے تحقیر کوئی میر کی یہ نصیحت ہے ہمارے پیر کی
اوپر بھی اوپر والی منزل میں جگہ خالی ہے جو حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کو بیٹھنے کی دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیونکہ پیچھے آنے والوں کی جگہ شاید رک جائے آپ کے کھڑے ہونے سے آپ اوپر تشریف لے جائیے مفتی خالی صاحب حالہ والے تشریف لے آئیے قریب آ جائیے جب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو بہت زوردار جھٹکا لگا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والا دامت القادم العالیہ نے, ہمارے میر صاحب دامت القادم نے ہمیں سنبھال لیا. یہ سب محسوس کرتے ہیں اور حقیقت ہے. تو عرض کیا کہ شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا, لیا دیا دیکھیے کہ شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا, تیرگی کو نور میں نہلا دیا, تیرگی کو نور میں نہلا دیا, شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا, شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا, تیرگی کو نور میں نہلا دیا, تیرگی کو نور میں نہلا دیا, تیرگی کو نور میں نہلا دیا. دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے, دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے, رکھ دیا پیش ہوا جلتا دیا, 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 تیرگی کو نور میں نہلا دیا. دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے, دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے, رکھ دیا پیش ہوا جلتا دیا, رکھ دیا پیش ہوا جلتا دیا, شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا, تیرگی کو نور میں نہلا دیا. رشک گلشن سے تعلق کے طفیل, رشک گلشن سے تعلق کے طفیل, خار و خس نے آپ کو رستہ دیا, خار و خس نے آپ کو رستہ دیا, خار و خس نے آپ کو رستہ دیا, رشک گلشن سے تعلق کے طفیل, خار و خس نے آپ کو رستہ دیا, خار و خس نے آپ کو رستہ دیا. روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے, روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے, کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا, کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا. روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے, روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے, کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا, کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھی اچھا شعر ہوتا تھا تو فرماتے تھے ہائے ہمارے ہاں کوئی نواب نہیں ہے, کوئی اگر نواب ہوتا تو ریاست دے دیتا مجھے. روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے, کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا. اور دیکھیے کہ خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے, خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے, خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے, کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا, کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا, کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا, خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے, خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے, کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا. اور آخری شعر ہے کہ جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا. اللہم لک الحمد لک الشکر. جاتے 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 شیخ اول نے ہمیں جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا. اللہ تعالی ہم اس تحفے کی قدردانی کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ
جگہ ہے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرف دیکھیے جگہ ہے اس طرف دیوار کے پاس ایسے مشین
شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا تیرگی کو نور میں نہلا دیا تیرگی کو نور میں نہلا دیا. شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا تیرگی کو نور میں نہلا دیا تیرگی کو نور میں نہلا دیا. دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے. رکھ دیا پیشے ہوا جلتا دیا رکھ دیا پیشے ہوا جلتا دیا رکھ دیا پیشے ہوا جلتا دیا تیرگی کو نور میں نہلا دیا. رشک گلشن سے تعلق کے طفیل رشک گلشن سے تعلق کے طفیل خار و خس نے آپ کو رستہ دیا خار و خس نے آپ کو رستہ دیا خار و خس نے آپ کو رستہ دیا. روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا 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 کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا. خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے. کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا. جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا، کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا، کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا، کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، کیا ہنسی تحفہ نگینے کا دیا.
اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کی حسن ظن کے مطابق معاملہ فرمائے ناکارہ پر. اللہ آپ کی نیک بندوں کے صدقے میں مجھ پر فضل فرمائے. آپ کا کلام ترنم سے کم نہیں.
جی حضرت والا رام اللہ تعالیٰ کا شعر یاد آیا اس پر کہ میر رہتا تھا جو نگینے میں. نگینہ جو ہے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کا شہر ہے، جگہ ہے، ضلع ہے،
میرا وطن ہے،
وطن ہے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کا نگینہ. تو حضرت والا رام اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تھا، میر رہتا تھا جو نگینے میں، دیکھو بیٹھا ہے کس سفینے میں. میر رہتا تھا جو نگینے میں، دیکھو بیٹھا ہے کس سفینے. اور یورپ سے سفر کے دوران حضرت والا نے شعر فرمایا تھا کہ ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، گزرے ہے خوب عشق کی دولت لیے ہوئے. ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، گزرے ہے خوب قرب کی دولت لیے ہوئے.
جیسا چاہیں سنا دیجیے، ترنم سنا دیجیے.
یہ اصل میں اشعار ہوئے ترنم سے، اس کے بغیر اس کا مزہ نہیں. قلب میر میں پنہا، قلب میر میں پنہا، بحر رازدانی ہے. قلب میر میں پنہا، بحر رازدانی ہے، پیر کی کہانی ہے، میر کی زبانی ہے، پیر کی کہانی ہے، میر کی زبانی ہے. میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا، میر ہی نے تو پہلے کل فرما رہے تھے کہ اس وقت حضرت والا رام اللہ تعالیٰ کوئی جانتا نہیں تھا جب حضرت اور حضرت والا تنہا دونوں ہوتے تھے ہستیاں. تو اس وقت حضرت میر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا تم ایسے شیخ کے پاس جاتے ہو جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں زیادہ. حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ کوئی جانے نہ جانے میں تو جانتا ہوں, کوئی جانے یا نہ جانے میں تو جانتا ہوں. پھر فرمایا شیر کے وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. میرے ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا, میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے, میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے.
بہت اچھا ترنم ہے ماشاء اللہ, ترنم سے ہی پڑھا کیے.
پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر, پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر, میر میرے مرشد کی آخری نشانی ہے, میر میرے مرشد کی آخری نشانی ہے. اور پیر پر شباب اپنا میر نے کیا قربان, پیر پر شباب اپنا میر نے کیا قربان, میر کی ضعیفیوں رشک صد جوانی ہے, میر کی ضعیفیوں. حضرت خود فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ مجھے ڈراتے تھے کہ ابھی نوکری نہیں کرتے ہو بعد میں تمہیں کون پوچھے گا, لیکن اب دیکھیے کہ الحمدللہ پانی پلانا اور تمام کام کتنے خدام شوق سے کرتے ہیں, جیسے اولاد بھی اتنی محبت سے خدمت نہیں کرتی جتنی عظمت اور محبت سے ہم خدام, اور ہم تو کیا اپنا تو نہیں کہہ سکتے, یہ خدام جو ہے ماشاءاللہ جس محبت سے خدمت کرتے ہیں.
پیر پر شباب اپنا میر نے کیا قربان, میر کی ضعیفیوں رشک صد جوانی ہے, اور پیر کی جدائی کا غم تھا جاں گسل لیکن, پیر کی جدائی کا غم تھا جاں گسل لیکن, میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے, میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے, میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے. اور جو فراق میں بیتے موسم خزاں ہے وہ, جو فراق میں بیتے موسم خزاں ہے وہ, تیرے پاس جو گزرے رتبہ ہی سہانی ہے, تیرے پاس جو گزرے رتبہ ہی سہانی ہے. عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم, عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم, علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے, علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے. اور آخری شعر ہے کہ ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی آب شر نہیں ہے یہ خمر آسمانی ہے آب شر نہیں ہے یہ خمر آسمانی ہے قلب میر میں پنہا بحر رازدانی ہے پیر کی کہانی ہے میر کی زبانی ہے
ماشاءاللہ طائب صاحب اور اصل صاحب یہ حضرت والا کی بہت پرانے خدام میں ہیں بہت عرصے سے حضرت کی خدمت میں باقاعدہ حاضری ہوتے تھے اصلاح کراتے تھے حضرت کے خلفاء ہیں دونوں ان کو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی حسن ظن کے بعد کے صدقے میں اللہ تعالی میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے اور مجھ پر فضل فرما دیں اور ہم سب پہ فضل فرما دیں سوانی اس میں سے کچھ حصہ مختصر حالات زندگی حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، پھر حضرت والا کی علالت جب بڑھ گئی تو سلسلہ موقوف ہو گیا، پھر بعد بھی جو سانحہ وفات جو اس میں شامل ہے یہ بعد میں لکھا گیا، اسی میں نوٹ لکھ دیا ہے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ کے مختصر حالات زندگی، مندرجہ ذیل مضمون مختصر حالات زندگی حضرت والا کی حیات مبارکہ میں لکھا گیا تھا، اور دوسرا مضمون تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں حضرت کی وفات کے بعد لکھا گیا، دونوں مضمون اب کتابی شکل میں نظر قارئین ہیں۔ شیخ العرب والعجم محبی و محبوبی سیدی و سندی وسیلت یومی و غدی الی یوم الدین عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت منشدنا مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب ادام اللہ ذلہم علینا ہندوستان کے شہر پرتاپ گڑھ صوبہ یو پی کی ایک چھوٹی سی اٹھیا نامی بستی کے ایک معزز گھرانے میں 1928 میں پیدا ہوئے۔ حضرت کے والد ماجد جناب محمد حسین صاحب سرکاری ملازم تھے، حضرت اپنے والد صاحب کے اکلوتے فرزند تھے اور آپ کی دو بہنیں تھیں، حضرت والا کے والد صاحب بھی صاحب محبت تھے اور حضرت سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے، بچپن ہی میں آثار جذب الہیہ کا ظہور۔ میرے مرشد فدا و ابی و امی و روحی مادرزاد ولی ہیں، حضرت والا میں بچپن ہی سے آثار ولایت ظاہر ہو گئے تھے۔ حضرت والا نے اقر کو خود یہ واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب کا بسلسلہ ملازمت جب ضلع سلطان پور میں قیام تھا، اس وقت میری عمر 3-4 سال کی تھی اور میری بڑی ہمشیرہ جو اس وقت بچی تھیں مجھے گود میں اٹھا کر امام صاحب سے دم کرانے کے لیے لے جاتی تھیں، تو جب میں نے امام صاحب کو دیکھا تو ان کی وضع قطع، لمبا کرتا اور داڑھی مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی، اور مسجد کے در و دیوار اور مسجد کی زمین کی خاک مجھے بہت اچھی لگی، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ مسجد کی زمین کو میں نے بوسا دیا۔ جب ذرا اور ہوش سنبھالا تو اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور زیادہ معلوم ہونے لگی، اور ہر حافظ و عالم اور نیک بندوں کی وضع قطع رکھنے والوں کو دیر تک محبت سے دیکھا کرتے، اور اللہ تعالی کی محبت دن بدن دل میں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ درجہ چار پاس کرنے کے بعد والد صاحب سے درخواست کی کہ مجھے دیوبند بھیج دیا جائے، لیکن والد صاحب نے مڈل اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ والد صاحب کے حکم پر بادل نے ناخواستہ 3 سال تک مڈل تک پڑھا، اور بہت اصرار کیا کہ ان دنیاوی تعلیمات میں میرا دل بالکل نہیں لگتا، مگر والد صاحب کے حکم کے آگے مجبور تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی میں نابالغ ہی تھا، 12 سال کی عمر تھی، تو معلوم ہوا کہ مسجد کے امام صاحب جن کا نام حافظ ابو البرکات صاحب تھا، جو بچپن میں دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، وہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیعت تھے۔ ان کی مجھے بہت محبت محسوس ہوتی تھی، اور دل میں خیال آتا تھا کہ یہ اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں۔ ایک دن ان سے جا کر عرض کیا کہ مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مڈل میں پڑھ رہا تھا، لیکن حافظ صاحب کو مجھ میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ فرمایا، حضرت حکیم الامت نے مجھے عوام کے لیے مجاز بیعت بنایا ہے اور آپ عوام میں نہیں ہیں، اور فرمایا کہ آپ کو کوئی خاص بندہ بیعت کرے گا۔ اس دور نابالغی میں گھر سے دور جنگل میں ایک مسجد تھی، حضرت آدھی رات کو اٹھ کر چپکے سے وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس مسجد میں خوب دل لگتا تھا۔ حضرت تنہائی میں وہاں تہجد پڑھتے اور اللہ تعالی کی یاد میں رویا کرتے، اور فجر تک اللہ تعالی کے حضور میں خوب گریہ و زاری کرتے۔ اور قصبے کے باہر ایک اور مسجد تھی، مسجد سے کچھ فاصلے پر مسلمانوں کے چند گھر آباد تھے، لیکن وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت نے ان کو نماز کی دعوت دی، جس کی برکت سے وہ نمازی ہو گئے۔ اس مسجد میں اذان و جماعت بھی ہونے لگی، اور لوگ تعریفاً حضرت کو مسجد کے نمازیوں کا پیر کہنے لگے۔ حضرت کے تقویٰ کی ایک مثال۔ حضرت کا چونکہ بچپن تھا، اس لیے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نابالغ کی ابتدا میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ 2000 عیسوی میں جب حضرت والا کو فالج کا حملہ ہوا، تو ایک دن خیال ہوا کہ اس زمانے میں جو نماز پڑھائی تھی تو نابالغ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز واجب الاعادہ ہے، لہذا حضرت نے سلطان پور کی اس مسجد کے امام صاحب کو رجسٹرڈ خط بھیجا کہ 50 سال پہلے جب میں نابالغ تھا تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وہاں کے نمازیوں کی امامت کی ہے، ان کی وہ نمازیں واجب الاعادہ ہیں، لہذا ان میں سے اگر کوئی نمازی زندہ ہو تو اس کو بتا دیں کہ اس زمانے کی نمازوں کو دہرا لیں۔ 10-15 دن بعد اسی مضمون کا دوسرا خط بھی رجسٹری سے روانہ فرمایا۔ اب نہ معلوم وہ امام صاحب اور وہ لوگ زندہ بھی تھے یا نہیں، لیکن جتنا اختیار تھا وہ حضرت نے استعمال فرمایا۔ وہ مسجد بالکل ویرانے میں تھی اور رات کو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا. حضرت آدھی رات کے بعد اس مسجد میں جا کر تہجد پڑھتے تھے, حالانکہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت کی والدہ ماجدہ منع فرماتی کہ اتنی رات کو اکیلے مت جایا کرو. حضرت کے والد صاحب چونکہ سرکاری ملازم تھے اس لیے ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ سرکاری ملازمت کی وجہ سے بہت سے دوست اور بہت سے دشمن ہوتے ہیں, لہذا ان کو رات کو اکیلے مسجد میں نہ جانے دیں. لیکن حضرت کے والد صاحب نے براہ راست منع نہیں فرمایا, بلکہ حضرت نے فرمایا کہ ایک رات کے آخر میں جب میں مسجد سے تہجد پڑھ کے نکلا تو والد صاحب میں چند دوستوں کے مسجد کے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے اور فرمایا کہ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو اور یہاں بہت سے دوست اور بہت سے دشمن ہوتے ہیں, لہذا تم گھر ہی پر تہجد پڑھ لیا کرو. اس کے بعد سے حضرت گھر پر تہجد پڑھنے لگے. والد صاحب کے دوست حضرت کو فقیر اور درویش کہتے تھے اور خود والد صاحب نام لینے کے بجائے مولوی صاحب کہتے تھے. حضرت کے بھانجے محمد احمد صاحب نے بتایا کہ اسی بچپن کے زمانے میں حضرت نے نامحرم عورتوں سے پردہ شروع کر دیا. جب کوئی عورت آتی تو حضرت دوسرے کمرے میں چلے جاتے. حضرت کی والدہ کی خدمت میں ایک ہندو عورت آیا کرتی تھی جو پڑوسی میں رہتی تھی. ایک بار اس نے حضرت کے متعلق پوچھا کہ بھیا کہاں ہیں. حضرت کی والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ عورتوں سے پردہ کرتے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور ابھی سے پردہ کرتا ہے, میں ان کا پردہ چھڑاؤں گی. ایک دن حضرت والا مسجد سے نماز پڑھ کر گھر واپس آ رہے تھے تو اس عورت نے دیوار کی آڑ لے کر بہانے سے کہا کہ بیٹا ذرا یہ خط پڑھ کر سنا دو. جب حضرت نے خط لینا چاہا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کاہے کو پردہ کرتے ہو, ابھی تو بچے ہو. حضرت اس سے ہاتھ چھڑا کر روتے ہوئے گھر آئے اور والدہ صاحبہ سے کہا کہ اب میں گھر سے باہر کبھی نہیں جاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا اور بڑا ہوا تو قلب خدا تعالی کے لیے بے چین رہنے لگا. رات کی تنہائیوں میں آسمان اور چاند ستاروں کو دیکھ کر بہت سکون ملتا اور دیر تک محبوب حقیقی یاد میں مشغول رہتے, یہاں تک کہ تھک کر سو جاتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر بار بار حق تعالی سے عرض کرتے کہ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے اے میرے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے اے میرے رب جہاں. بچپن کے اسی زمانے میں مثنوی رومی کے چند اشعار پڑھ کر حضرت کو مولانا روم سے محبت ہو گئی اور مثنوی سمجھنے کے لیے فارسی پڑھنا شروع کر دی اور مثنوی کے اشعار پڑھ کر رویا کرتے. اور حضرت کے استاد جو قرآن شریف پڑھاتے تھے بہت خوش الحان تھے. قرآن شریف پڑھنے کے بعد ان سے مثنوی سنانے کی درخواست کرتے, وہ بہت دردناک آواز سے مثنوی پڑھتے تو دل اللہ کی محبت میں تڑپ جاتا. رات کی تنہائیوں میں حضرت مثنوی کے اشعار پڑھ کر اللہ کی یاد میں رویا کرتے, خصوصاً یہ اشعار: آہ راز جز آسماں ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود. یعنی میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں ہے اور میری محبت کے راز کا سوائے خدا کے کوئی محرم نہیں ہے. اور سینہ خواہم شرح شرح از فراق, تاب گوئم شرح از درد اشتیاق. یعنی آپ اے خدا آپ کی جدائی کے غم میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ پارا پارا ہو جائے تاکہ آپ کی محبت کی شرح نہایت درد سے بیان کروں. ہر کرا جامع عشق چاک شد اوزہر سو عیب کلی پاک شد، جس کا سینہ اللہ تعالی کے عشق سے چاک ہو گیا وہ جملہ امراض باطنی اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا. 5 سال کی عمر میں جبکہ ہوش آواز صحیح نہیں ہوتے، اللہ تعالی کی طرف جذب محسوس ہونا اور دل کا اللہ کی محبت میں بے قرار ہونا، جبکہ جوان ہونے کے بعد بھی لوگوں کو یہ حالات نصیب نہیں ہوتے، یہ دلیل ہے کہ حضرت والا اولیاء اخص الخواص میں ہیں اور مادر ذات ولی ہیں. حضرت کی شرح معارف مثنوی جب چھپی اس پر فرماتے ہیں کہ معارف مثنوی پر یاد آیا کہ جب معارف مثنوی چھپی تھی تو مولانا حسین بھیاض صاحب جو حضرت والا کے خلیفہ بھی تھے، بعد میں خلیفہ بھی، اس وقت تو طالب علم تھے، حضرت سے محبت رکھتے تھے، جو اس وقت جامعہ بنوری ٹاؤن کے شیخ طالب علم تھے، معارف مثنوی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو پیش کی اور بتایا کہ یہ کس کی تعلیف ہے، تو حضرت مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو فرمایا کہ اچھا میں دیکھتا تھا کہ حضرت پھول پوری کی خدمت میں ایک نوجوان رہتا تھا، پرانی سی لنگی اور وہ سیدھا سا کرتا پہنے ہوئے اشرفی تیل اور معجون بنایا کرتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ حضرت کا خادم نہیں بلکہ نوکر ہے، اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اور معارف مثنوی پر جو تقریر لکھی اس میں لکھا کہ مولانا حکیم محمد اقصر صاحب کی تالیف لطیف معارف مثنوی پڑھ کر مجھ کو موصوف سے اتنی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا. اور ایک بار حضرت اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کو معارف مثنوی پیش کی، جس کے آخر میں حضرت کی فارسی مثنوی بھی ہے. حضرت کی مثنوی کے چند اشعار پڑھ کر حضرت مولانا بن نوری نے فرمایا لا فرق بینک وبین مولانا روم، لا فرق بینک وبین مولانا روم، یعنی آپ میں اور مولانا رومی کے کلام میں کوئی فرق نہیں. اور اسی زمانے میں ایک ایران کے بہت بڑے عالم نے جن کی مادری زبان فارسی تھی حضرت کی فارسی مثنوی پڑھ کر تحریر فرمایا کہ ہر کے مثنوی اختر راب و خاند اورا مثنوی مولانا روم پندارد، حقا کہ مولانا حکیم محمد اختر صاحب رومی عصرن، یعنی جو بھی مثنوی اختر کو پڑھتا ہے اس کو مثنوی مولانا روم سمجھتا ہے. بے شک مولانا حکیم محمد اختر صاحب اس زمانے کے رومی ہیں. مثنوی مولانا روم سے حضرت والا کا شغف سارے عالم میں معروف ہے، چنانچہ رمضان المبارک 1418 ہجری مطابق سن 1998 میں تقریباً 8 ملکوں کے علماء خانقاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے درس مثنوی کے لیے حضرت سے درخواست کی. چنانچہ روزانہ بعد فجر حضرت نے مثنوی کا درس دیا جو آشوب و چرخ و زلزلہ کا مصداق تھا، ایک ایک لفظ عشق و مستی میں ڈوبا ہوا، لیکن عشق کی یہ تیز و سن شراب جامع سنت و شریعت میں محسوس تھی، مجال نہیں کہ عشق و مستی حدود شریعت سے باہر قدم رکھ دے، جس سے علماء کو وجد آیا الحمدللہ یہ درس درس مثنوی مولانا روم کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس کے لیے ایک بشارت عظمیٰ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے خادم جناب سید سروت حسین صاحب سے خواب میں فرمایا کہ درس مثنوی بہت اچھی کتاب ہے، تم یہی پڑھا کرو. مثنوی کے متعلق حضرت والا کی تیسری تعلیف فغان رومی ہے، جس میں مثنوی کے دعائیہ اشعار کی والہانہ، عاشقانہ اور الہامی تشریح ہے. اور یہ بھی درس ہے جو ری یونین سے آنے والے علماء اور سالکین کے محضر میں دیا گیا. حضرت کو بچپن ہی سے مثنوی سے جو شغف تھا، اس پر ایک واقعہ یاد آیا. حضرت جب مدرسہ بیت العلوم میں پڑھتے تھے تو ایک رات حضرت کے قلب مبارک پر مثنوی کے بعض اشعار کی خاص تشریح وارد ہوئی، اور حضرت رات ہی کو فجر کے قریب اپنے شیخ حضرت پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پھول پور حاضر ہوئے. پھول پور بیت العلوم سے 5 میل کے فاصلے پہ تھا، حضرت والا پیدل آتے تھے، اور فجر کی نماز پھول پور میں پڑھی. مدرسہ بیت العلوم پھول پور سے 5 میل پر ہے. حضرت شیخ حضرت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ اتنے سویرے کیسے آئے. عرض کیا کہ حضرت مثنوی کے بعد اشعار کے معانی دل میں آئے ہیں، حضرت کی تصدیق کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں. حضرت شیخ پھول پوری حضرت شیخ پھول پوری فجر کے بعد تلاوت، مناجات و اذکار کرتے تھے اور اشراق کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے. اس دن حضرت شیخ نے اپنے تمام معمولات ملتوی کر دیے اور فرمایا کہ سناؤ. حضرت نے فجر کے بعد تشریح شروع کی، یہاں تک کہ دن کے 11 بج گئے. تقریباً 5 گھنٹے حضرت پھول پوری مسلسل سنتے رہے اور حضرت شیخ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس پہ حضرت نے شعر لکھا کہ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم. یہ واقعہ سنا کر حضرت والا نے یہ شعر اہکر کو سنایا تھا. حضرت شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے عاشق تھے. حضرت کی تشریح سن کر حضرت پھول پوری نے خوش ہو کر فرمایا کہ بتاؤ آج کیا کھاؤ گے. حضرت نے عرض کیا جو حضرت کھلا دیں گے. حضرت گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج اختر کے لیے تہری پکاؤ. تہری پیلے رنگ کی ہوتی ہے، چاولوں سے بنائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سے مثنوی کی جو عظیم الشان خدمت لی ہے، ایسی شرح کی مثال نہیں ملتی. اور یہ سب ان بزرگوں کا فیض ہے جن کی جوتیاں حضرت نے اٹھائی ہیں. حضرت کے بھانجے محمد نواز صاحب نے یہ واقعہ سنایا جو ان کی والدہ صاحبہ نے ان کو سنایا تھا کہ ہماری دادی مردوں کو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے فاتحہ دیا کرتی تھی اور مسجد کے مؤذن کو بلا کر فاتحہ دلواتی تھی اور اس کو کھانا بھی دیتی تھی. حضرت اگرچہ اس وقت بچے تھے لیکن دادی کو منع کرتے تھے کہ فاتحہ نہ دیا کریں، لیکن وہ نہیں مانتی تھی. ایک بار جب انہوں نے کھانا پکا کر مؤذن کو فاتحہ کے لیے بلایا تو حضرت نے دادی سے کہا کہ یہ مؤذن ثواب اپنے مردوں کو پہنچاتا ہے, آپ کے مردوں کو نہیں پہنچاتا, آپ کا سارا کھانا بیکار جاتا ہے. یہ سن کر دادی نے مؤذن کو بھگا دیا اور گھر سے یہ بدعت ہمیشہ کو ختم ہو گئی. یہ بچپن کی بات. شیخ کا والہانہ عشق اور خدمات و مجاہدات. حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری تو اس دنیا کے آدمی ہی نہ تھے, ہمہ وقت اللہ کی یاد میں غرق اور کیف و جذب میں رہتے تھے. حضرت کے گھر میں نہ بیت الخلا تھا نہ غسل خانہ, قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جانا ہوتا. حضرت کی مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں بہت سی جھونکیں تھیں. سردیوں میں اس کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا, جب نہانے کی حاجت ہوتی تو سردیوں میں بھی اسی تالاب میں نہاتے, اور جیسے تالاب میں داخل ہوتے تو ایسا لگتا کہ بچھوؤں نے ڈنک مار دیا ہو, اور جھونکوں کو بھی ہٹاتے جاتے کہ کہیں چپک نہ جائیں. شدید گرمیوں کے زمانے میں چلچلاتی دھوپ اور لو میں روزانہ ایک میل دور ندی سے شیخ کے لیے پانی بھر کر لاتے, کیونکہ حضرت شیخ پھول پوری نور اللہ مرقدہ کنویں کا پانی استعمال نہیں کرتے تھے, کیونکہ اس میں سے ہندو بھی پانی بھرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ اگرچہ اس کا استعمال جائز ہے لیکن میرا دل اس کے استعمال کو نہیں چاہتا, کیونکہ اگر کبھی اس کو استعمال کر لیتا ہوں تو دل پر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. حضرت رات ڈیڑھ بجے تک اپنے شیخ کے پاؤں دباتے, اور جب شیخ سو جاتے تو حضرت بھی سونے کے لیے لیٹ جاتے. حضرت پھول پوری 3 بجے بیدار ہو جاتے تو حضرت بھی فوراً اٹھ جاتے. حضرت فرماتے تھے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ کو مجھے بیدار کرنا پڑا ہو, میں پہلے ہی بیدار ہو جاتا تھا اور تہجد کے لیے شیخ کو وضو کراتے تھے. حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری پہلوان تھے, بہت طاقتور تھے. رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک اور کبھی 11 بجے تک مسجد میں 7-8 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتے. حضرت فرماتے کہ میں کمزور تھا, اتنی عبادت نہیں کر سکتا تھا, مگر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر شیخ کے ذکر و تلاوت کو سنتا رہتا تاکہ شیخ کی عبادت میں خلل نہ پڑے. حضرت درمیان میں اللہ اللہ کہتے تو میں تصور میں اپنا دل حضرت شیخ کے دل سے ملا دیتا تھا کہ حضرت کے دل کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. فجر کے قریب جب نماز کی تیاری کے لیے حضرت مسجد سے نکلتے تو میں حضرت شیخ پھول پوری کے جوتے حضرت کے قدموں میں رکھ دیتا. حضرت خوش ہو جاتے اور فرماتے ماشاءاللہ. جیسا کہ پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری بڑھاپے کی وجہ سے ناشتہ نہیں کرتے تھے, تو حضرت بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے ناشتہ بھیجنے میں گھر والوں کو تکلیف ہوگی. حضرت کی جوانی تھی، کڑاکے کی بھوک لگتی تھی، لیکن صبح سے دوپہر ایک بجے تک چنے کا ایک دانہ بھی منہ میں نہیں جاتا تھا. میرا ناشتہ ذکر و تلاوت اور اشراق سے ہوتا تھا، اور دوپہر ایک بجے شیخ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے. حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کی صحبت میں بھوک اور تمام مشقتیں آسان ہو گئی تھی، اور اتنا مزہ آتا جس کا نور ابھی تک محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھول پور میں قیام کی طویل مدت میں حضرت اتنے مجاہدات، مشقت اور حاضرین اور حاسدین کی ایثار زانیوں سے گزرے ہیں، جن کا اجمالی ذکر اپنے اگلے مضمون تم سے بچھڑ کر زندہ ہے میں کروں گا. قارئین وہاں ملاحظہ فرما لیں. بیوہ والدہ صاحبہ کی نکاح ثانی پر اعزا کی گستاخی و ملامت اور حضرت کی کرامت کا ظہور. ترجمۃ المصنف میں حضرت والا تحریر فرماتے ہیں، تعلق شیخ کے چار سال بعد حضرت اقدس کی اہلیہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. ایک عرصے بعد ایک دن فرمایا کہ بغیر بیوی کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ پیشاب پاخانے کی خدمت بیوی ہی کر سکتی ہے. احقر نے والدہ صاحبہ سے نکاح کے مشورے کے متعلق مشورہ کیا، پھر حضرت اقدس سے درخواست کی. بہت مسرور ہوئے اور عقد فرما کر ارشاد فرمایا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقد فرمایا تھا. یہاں تک حضرت کا ہے. اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا، پھر آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. بعین ہی یہی خواب حضرت کی والدہ صاحبہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا نے دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا. اس میں بہت بڑی بشارت ہے کہ والدہ صاحبہ کے نکاح ان سے ہوا جو نائب رسول ہیں. ہندوستان میں خصوصاً دیہاتوں میں ہندوؤں کے اثر سے بیوہ کے نکاح کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. نکاح کے بعد جب حضرت اپنے وطن واپس آئے تو خاندان والوں نے بدتمیزی اور لان تان کی. حضرت نے ان کو کچھ جواب نہیں دیا اور مسجد میں جا کر دو نفل پڑھ کر روتے روتے سجدے میں گر گئے. حضرت کے بھانجے محمد احمد صاحب اس کے راوی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بدتمیزی اور لان تان کرنے والوں پر مصیبتیں نازل ہو گئیں. کسی کی بیوی بیمار پڑ گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی، کسی کا بچہ چھت سے گر پڑا، کسی کے پیٹ میں سر درد ہو گیا. غرض سارے خاندان والے مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو گئے. تو پھر سب مل کر حضرت کے پاس مسجد میں گئے اور حضرت کے پاؤں پر گر گئے کہ اللہ کے لیے ہم کو معاف کر دیجئے. حضرت نے سب کو معاف فرما دیا اور ان کی تمام مصیبتیں جاتی رہیں. آگے چلو، اس میں حضرت کے جو مجاہدات ہیں وہ اب ان مجاہدات کو مختصراً لکھتا ہوں تاکہ امت کو سبق ملے کہ اللہ کا راستہ کس صبر و ہمت اور استقلال سے طے ہوتا ہے. شیخ پھولپوری کے ساتھ والہانہ محبت کے باعث حضرت اپنے شیخ کی نظر میں محبوب ہو گئے. حضرت پر حضرت پھولپوری کی خاص نظر تھی. حضرت کے بعض احباب نے بتایا کہ حضرت پھولپوری حضرت تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ضرورت سے کہیں چلے جاتے تو حضرت پھولپوری کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی جیسے ماں اپنے بچے کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے اور بے قراری سے پوچھتے کہ حکیم اختر کہاں ہیں. اور حضرت کے بارے میں شیخ پھول پوری نے فرمایا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسے چپکے رہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے. خود حضرت فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلتی تھی میں دل و جان اور کان حضرت کے ارشادات کی طرف لگا دیتا کہ کوئی مضمون اور کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. حضرت سے یہ کرنے کئی بار خود سنا اور ترجمت المصنف میں بھی حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت مرشد کے ارشاد کو قلم بند کر کے جب سناتا تو حضرت ارشاد فرماتے ماشاء اللہ اور بہت مسرور ہوتے. ایک بار میرے ایک پیر بھائی سے فرمایا کہ اختر میرے غامض اور دقیق مضامین کو خوب سمجھ لیتا ہے اور انہیں محفوظ کر لیتا ہے. ماشاءاللہ دین کی فہم ہے. ایک بار حضرت والا معرفت الہیہ کے مضامین قلم بند کر کے سنا رہے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان بھی موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت حکیم اختر صاحب کے قلم میں بہت تاثیر ہے. حضرت شیخ نے حضرت کی طرف متوجہ ہو کر انگشت شہادت سے اشارہ کر کے فرمایا کہ خبردار اپنا کمال نہ سمجھنا, سب شیخ کا فیض ہوتا ہے. اور پھر مفتی صاحب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تاثیر کیوں نہ ہوگی, ہم نے ان کو رگڑا بھی بہت ہے. بیک وقت فنا اور بقا کا درس شیخ نے دے دیا. حضرت پھول پوری قدس سرہ زمیندار تھے. زمینوں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ حضرت پھول پوری کے خاص مقربین کے پاس جمع ہوتی تھی, لیکن حضرت شیخ پھول پوری کو حضرت پر ایسا اعتماد ہوا کہ تمام آمدنی حضرت کے پاس جمع کرانے لگے. بوجہ مقربین پر اعتماد نہ ہونے کے, اور یہ بات مقربین کو ہضم نہ ہوئی, اور انہوں نے حضرت کو مختلف طریقوں سے ستانا شروع کر دیا تاکہ یہ شیخ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. یہاں تک کہ ایک صاحب کے ذریعے شیخ سے کہلوایا کہ حکیم اختر ابھی نوجوان ہیں, آپ اتنی بڑی رقم ان کے حوالے کر دیتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ کہیں خرد برد نہ کر دیں. یہ سن کر حضرت شیخ پھول پوری ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تم اس کو کیا سمجھتے ہو, وہ صاحب نسبت ہے, اس کے لیے ایک کروڑ اور ایک پیسہ برابر ہے. جاؤ دو نفل پڑھ کر توبہ کرو ورنہ سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے. 80 سالہ شیخ کامل کا اپنے 18 سالہ مرید کے بارے میں یہ حسن ظن تھا, اور شیخ کے اس حسن ظن کے مظاہر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی میں ہم نے دیکھے کہ 1 کروڑ کیا پوری دنیا کے خزائن بھی حضرت کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھے. یہاں صرف چند واقعات لکھتا ہوں. آج سے تقریباً 42 سال پہلے ایک غیر ملک میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ایک رئیس دوست کا انتقال ہوا, جنہوں نے قانونی مجبوریوں کی وجہ سے اپنی لاکھوں کی جائیداد پاکستان میں حضرت والا کے نام کر دی تھی. ان کے انتقال کے بعد حضرت والا نے ان کی بیوہ کو خط لکھا کہ کسی کو بھیج کر اپنے قانونی کاغذات اور رقوم منگوا لیں. ایک صاحب آئے اور حضرت والا نے تمام کاغذات اور رقوم ان کے حوالے کر دی. وہ دنیا دار آدمی تھے. انہوں نے کہا میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ اتنی بڑی جائیداد کسی نے واپس کی ہو. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی ایسے انسان بھی دنیا میں موجود ہیں, اور عرض کیا کہ حضرت والا آپ جیسے انسانوں سے یہ زمین و آسمان قائم ہے. 1994 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا انگلینڈ کا پہلا سفر ہوا. وہاں کے لوگ عرصے سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو انگلینڈ تشریف لانے کی دعوت دے رہے تھے اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے مشتاق تھے. وہاں کے لوگوں نے حضرت والا کو بہت ہدایا پیش کیے جو پاکستان سے کی کرنسی کے حساب سے کئی لاکھ تھے, اور لوگ مدرسے کے لیے بھی عطیات دیتے تھے جو حضرت والا الگ الگ نوٹ کر لیتے تھے. واپسی سے پہلے وہ ڈائری گم ہو گئی اور بہت تلاش کے باوجود نہیں ملی, تو حضرت والا نے اپنے تمام ہدایا مدرسے کو دے دیے اور ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. انیس سو اسی میں حضرت کے شیخ ثانی حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ حضرت کی ملومت مولانا ثانوی قدس سرہ نے لکھا کہ اپنا مکان فروخت کر کے کسی دوسری جگہ خانقاہ بنائے. شیخ کے حکم پر حضرت نے ناظم آباد کا اپنا ذاتی مکان بیچ کر گلشن اقبال میں زمین خریدی اور وقف کر لی. اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, صرف ایک چھوٹی سی دکان مظہری کتب خانہ حضرت کا اپنا ذاتی ہے. خانقاہ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ حضرت کے ذاتی پیسے سے بنا ہے. حضرت کے منع فرمانے کے باوجود منت کر کے ٹھیکیدار نے مزید تعمیر کر دی, جس سے 8 لاکھ کا قرضہ ہو گیا. ایک بار حضرت نواب عشرت علی خان قیصر خلیفہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور دریافت کیا کہ خانقاہ کے باہر جو زمین خالی ہے وہاں بھی تعمیر کرا دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو 8 لاکھ کا قرضہ ہے, جب قرضہ ادا ہو جائے گا تو بنواؤں گا. نواب صاحب نے عرض کیا کہ 8 لاکھ تو کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے, شیخ دبئی میرا دوست ہے, اس کا بنگلہ میرے گھر کے قریب ہے, اس سے کہہ دوں گا وہ ادا کر دے گا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اگلے دن نواب صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت شیخ دبئی قرض ادا کرنے کے لیے راضی ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ اس سے رقم لے آئیے. نواب صاحب نے عرض کیا کہ رقم وصول کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اور رجسٹر پر دستخط کرنا پڑیں گے. حضرت نے فرمایا نواب صاحب میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا, میں اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا, اگر میں اس کے دروازے پر گیا تو بے سر فقیر علی باب الامیر ہوں گا, یعنی وہ فقیر برا ہے جو کسی امیر کے دروازے پر جائے. اور فرمایا کہ اگر میں وہاں گیا تو اس خانقاہ کی تاریخ پر یہ کلنک کا ٹیکا لگ جائے گا کہ اس کا بانی ایک امیر کے دروازے پر گیا تھا. حضرت کے اس جواب پر حضرت نواب صاحب بہت متاثر ہوئے اور آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا حضرت آپ تو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں. حضرت نے یہ واقعہ اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی کو لکھ کر بھیجا تو حضرت نے لکھا کہ مبارک ہو, تعمیر فقیری تعمیر شاہی سے افضل ہے. اور بھوٹپور میں 16 سال اور یہاں اشد مجاہدات میں حضرت والا کی زندگی گزری, لیکن حضرت والا کی فنائیت اور کثرت نفسی ہے کہ ترجمہ مصنف میں لکھتے ہیں, حضرت شیخ کی خدمت میں جو طویل عمر گزری اس میں مجاہدہ اختیاریہ کا حق تو ایک قرض سے ادا نہ ہو سکا, لیکن الطاف حق نے میری باطنی ترقی کے لیے غیب سے مجاہدہ استراریہ کا سامان فرما دیا, جس کی بدولت کلیجے منہ کو آگئے, اور انہی مجاہدات کی بدولت آج سینے میں ایک ٹوٹا ہوا درد بھرا دل رکھتا ہوں, جو میرے نزدیک اتنی عظیم دولت ہے, نعمت ہے کہ اس کے بدلے میں سلطنت ہفت اقلیم بھی مجھے قبول نہیں, اور ان مجاہدات کی تفصیل بیان کرنا خلاف مسئلہ سمجھتا ہوں. کیا وقت ہوا؟ اچھا, لوگوں کو جانا بھی ہے, بس آخری کپڑ یہ مجاہدات تو کل بھی سنا دیے تھے, باقی کتابیں یہ تقسیم ہوئی ہیں اور بھی ہوں گی. آج جو کتابیں تقسیم ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا, تمنائے بستی صالحین, حقوق الوالدین والدین اور علماء حضرات کے لیے بڑی کتابیں, خزائن معرفت و محبت, دنیا کی حقیقت ہدیہ ہے. ایسے علماء حضرات اور امام صاحبان جنہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کتابیں نہیں ملی, وہ سامنے والے کمرے سے حاصل کر لیں. اب حضرت کا وہ جو کارنامہ, تجدیدی کارنامہ ہے, وہ اسی کو تھوڑا سا پڑھ کے ختم کرتا ہوں. یہ مختصر ہے, آخری نکال کے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا عظیم الشان اور منفرد تجدیدی کارنامہ. اب آخر میں یہ لکھ کر مضمون ختم کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ بد نظری, عشق مجازی اور حسن پرستی کے خلاف جہاد ہے, اور ان امراض کی تباہ کاریاں اور نفس کے خفیہ مقائد اور مکر اور ان کے معالجات جس تفصیل سے حضرت والا کی کتابوں کی ہر سطر میں ملتے ہیں, وہ اکابر کی کتابوں میں بھی نہیں ملتے, کیونکہ ان وقتوں میں یہ مرض ایسا عام نہ تھا جیسا اس دور میں ہے. 46 برس پہلے جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا, حضرت کو یہی مضمون بیان کرتے ہوئے پایا. حضرت اس زمانے میں ہی میں فرماتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اوریانی اور فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, میں اس کی روک تھام نہ کروں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی مضمون بیان کرتے ہیں, دوسرے امراض کو بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ جہاں کالرا پھیلا ہو تو وہاں حکیم کالرے کا علاج کرے گا یا نزل زکام کا. اور فرمایا کہ بعض لوگ مجھ سے بدگمانی کرتے ہیں کہ کوئی بات ہے جو یہ اسی مرض کو بیان کرتے ہیں, لیکن مجھے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں. میں اللہ کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر امراض کو بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. مخلوق نے حضرت کی استقامت کو دیکھ لیا کہ حق گوئی میں کسی سے متاثر نہیں ہوئے, اور سارے عالم میں خصوصاً یورپی ممالک میں جہاں جہاں حضرت والا کا سفر ہوا تو نوجوانوں نے تسلیم کیا کہ حضرت یہاں کے گندے ماحول میں آپ نے ہماری جوانیاں محفوظ فرما دی, ورنہ ہم یہاں کی گندگی کے گٹر میں اپنی زندگیاں ضائع کر لیتے. اور بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا کہ حضرت والا اس صدی کے مجدد ہیں، میں ہی اس پر مر مٹانا سے تو کیا بھیجا کیا، میں تو دیوانہ تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی، میں ہی اس پر مر مٹانا سے تو کیا بھیجا کیا، میں تو دیوانہ تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی۔ اور حدیث پڑھانے والے بعض علماء، بعض بڑے علماء نے اعتراف کیا کہ حضرت یہ حدیث زین العین النظر کے آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، ہم نے پڑھی بھی تھی اور پڑھائی بھی تھی، لیکن اس پر عمل کی توفیق آپ سے تعلق کے بعد نصیب ہوئی، ورنہ بد نظری کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ مجدد کا کام یہی ہے کہ دین کا جو شعبہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مجدد اس پر سے پردہ اٹھا کر دکھا دیتا ہے کہ یہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ مجدد کے لیے حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں، یبعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لها دینها، یعنی ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ حضرت فلبوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث میں مجدد کے لیے بعثت کا لفظ آیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے لیے آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مجدد کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، وہ بھیجا جاتا ہے اور حق و باطل کو الگ کر لیتا ہے۔ اقر کا گمان اقرب الیقین ہے کہ اب قیامت تک جتنے مجددین مشائخ و مصلحین آئیں گے، وہ ان امراض اس حادثہ کا علاج حضرت والا کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ظاہری اور باطنی مجاہدات سے دوچار رہے اور دریائے خون سے گزرتے رہے، لیکن ہر وقت اللہ کی محبت سے مست اور خوش رہتے تھے، کبھی حضرت والا کو غمگین نہیں دیکھا۔ بنا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک کی نطرہ۔ یہ رسم، اچھی رسم ایجاد کر لی ان اللہ کے خاص بندوں نے کہ خاک و خون میں غلطہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ان عاشقان پاک کی نت پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالی حضرت کے درجات عالیہ ساعتاً فساعتاً متساعداً متزائداً جنت میں بڑھاتا رہے، کیونکہ اللہ کی ذات محدود غیر محدود، جنت بھی غیر محدود، وہاں کی زندگی بھی غیر محدود، اس لیے وہاں کی ترقیات بھی غیر محدود، درجات عالیہ بلند سے بلند تر فرماتا رہے۔ حضرت کے احسانات کا ہم سے کوئی بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، ذرہ ذرہ بال بال حضرت کے احسان کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالی حضرت والا کو بہت درجات عالیہ بلند فرمائے، اور حضرت کی اولاد کو مولانا مدرس صاحب دامت برکات ہوں، اور ان کے پوتے پوتیوں حضرت والا کے پوتے اور نواسے نواسیوں کو، حضرت کی صاحبزادی صاحبہ کو، اور قیامت تک آنے والی حضرت کی نسل کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچائے، اور ہر بلا سے محفوظ فرمائے، خوب خوش و خرم رکھے، ہر آفت بلا ہر غم ہر دکھ سے بچائے، ہر گھڑی خوشی دکھائے اور غم سے بچائے، یا رب العالمین۔ اور میرے شیخ کے تمام خاندان والوں پر رحمت کا نزول فرما، اور شیخ کے گھر پر، اور شیخ کے آبائی وطن پر، اور ان کے اضلاع پر جہاں جہاں حضرت والا تشریف لے گئے، اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے حضرت کے خاندان پر، اور حضرت کے آبائی وطن پر، اور حضرت کے رشتہ داروں پر، سب جو حضرت کے والد صاحب کی طرف سے ہیں یا والدہ صاحبہ کی طرف سے ہیں، سب کو اللہ تعالی درج ان پر سب پر رحمت کی بارش فرما دے، رحمت کا نور فرما دے۔ قرآن پر بھی ہے اللہ، اور حضرت والا کے صدقے میں ہم سب کو کبھی ضرور استحقاق، یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے کیونکہ آپ کریم ہیں اس لیے اس دعا کی ہمت ہوتی ہے، اور حضرت کو بھی مانگتے ہوئے دیکھا ہے، بدون استحقاق ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اور ہم میں کوئی صلاحیت اور قابلیت بھی نہیں، لیکن آپ کریم ہیں، آپ ہماری جھولیوں کو بڑا کرنا بھی جانتے ہیں، ہم پر اس کا اہل بنانا، اپنی رحمت کا اہل بنانا بھی جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے، اور بدون استحقاق اپنے ہم سب کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دیجیے، اور اپنے پاس بلائیے اسی حالت میں اولیاء صدیقین کی منتہا سے تھوڑا سا بھی فاصلہ نہ رہے، اللہ پوری پورا فاصلہ طے کرا دیجیے اور اپنے پاس بلا لیجیے، اور اولیاء اللہ اولیاء صدیقین کو زندگی میں جو جینے کا مزہ آپ کے تعلق سے ملتا ہے، اے اللہ وہ وقفہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے اور نصیب فرما دیجیے، زندگی ہی میں نصیب فرما دیجیے، اور مرتے وقت اسی حالت میں، اسی صدیقیت کی حالت میں، ایمان کامل کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائیے، صلی اللہ کتابیں تقسیم کر دیجیے، جی گیٹ پر تقسیم ہوں گی، اور بڑی کتاب علماء جو ہیں وہ اس کمرے میں تشریف لے آئیں، وہاں ان کو بڑی کتابیں دی جائیں گی. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مسافے کے لیے لائن لگا لیجیے، حضرت فرما رہے ہیں. مسافہ ہلکے ہاتھ سے کیجیے گا، حضرت کے ہاتھ میں تکلیف ہے. وعلیکم السلام.